Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں.
شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اختص حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے دو شعر پیش کرتا ہوں. نہ گلوں سے مجھے کو مطلب. حضرت والا رحم اللہ کے یہ دو شعر حرم مکہ میں ہوئے, حرم مکہ المکرمہ میں یہ اشعار ہوئے, کعبۃ اللہ کے سامنے. نہ گلوں سے مجھے کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے, نہ گلوں سے مجھے کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا, جو گرے دھونی پر میرے عشق کے ستارے, جو گرے زمین پر میرے عشق کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ اشعار بھی سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں.
کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی, کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی, گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستین ساقی, گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستین ساقی, کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی.
ساقی سے مراد اللہ تعالی کی ذات عالی.
کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی, توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب, توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب, خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی, خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی, توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب,
تام معنی مکمل, یعنی اللہ تعالیٰ کیا توجہ تو کرم شامل حال مکمل ہو گیا ہے، مکمل طور پہ شامل حال ہو گیا ہے کہ ہر وقت ان کی یاد کی خلش دل میں باقی رہتی ہے. حضرت والا اپنا حضرت کے مقامات ہیں، جو پہلے شعر میں ہے کہ
کسی کی یاد میں،
کسی اللہ تعالی کی یاد میں جو ہے میری جان حزین جو اللہ تعالیٰ کے غم سے کھل رہی ہے، وہ اللہ ہی کی یاد میں بے چین ہے. اور اس کے علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جو آستین سے پوچھ لیتے ہیں تو آستینیں بھی آنسو سے اللہ کی محبت میں تر ہیں، اللہ کی یاد میں گرے ہوئے آنسو سے تر ہیں. اس کو خواجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. کیونکہ یہ ستارے تو ایک دن جھڑکے گر کے ختم ہو جائیں گے، ان کا نور بھی ذاتی نہیں ہے، یہ بھی چاند کے نور سے روشن ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو آنسو گرے ہیں اس پہ ستارے بھی رشک کرتے ہیں، اور کہکشاں کو بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اس اللہ والے کی آستین ہوتا جس میں یہ آنسو جذب ہوئے ہیں، جو قیامت کے دن اس کے خون کے شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں. تو ستاروں کی کیا حقیقت ہے، اللہ کے خوف یا محبت سے نکلے ہوئے آنسو کی حدیث شریف ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک آنسو جو مکھی کے قطرے کے برابر بھی نکل گیا اللہ کی محبت یا اللہ کی خوف سے، تو اس چہرے پر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی. ظاہر ہے جب چہرے پر اللہ بچائیں گے تو پورے جسم کو بچا لیں گے.
توجہ تیری مجھ پر تان شاید ہو گئی ہے اب، توجہ تیری مجھ پر تان شاید ہو گئی ہے اب، خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی، خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، عجب لذت تیری آوش رحمت میں ملی دل کو نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے ابو جبی ساقی.
جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اب یاد کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اے اللہ اس کی لذت کو محسوس کرتی ہے. ازلبے حضرت کا شعر ہے, ازلبے نادیدہ صد و سار اسیر من چگوئن روح چے لذت رشید. یعنی ایسے ہونٹ جو نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی, ان سے ہزاروں بوسے میں میری جان محسوس کرتی ہے. اور بھی میں بتا نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا کہ کیا لذت اس وقت مجھے ملتی ہے. تو آغوش رحمت میں جب بندہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کو احساس ہو جاتا ہے, محسوس ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دل میں پاتا ہے, تو پھر وہ اللہ سنگ در سے, ایک تو سنگ در سے یعنی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے پھر اس کی پیشانی اٹھتی نہیں ہے. اس کے ایک تو پیشانی یہ ہے کہ سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس میں پیشانی اللہ کے در پہ جھکا دیتا ہے, چوکھٹ پہ سر رکھ دیتا ہے. اور سر پہ نہ اٹھنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا, اور بے شک اس کا سر خم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پر.
عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی. دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق مستی کا بھی عالم, دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق مستی کا بھی عالم. تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی, تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی. دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق مستی کا بھی عالم, دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق مستی کا بھی عالم. تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی, تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی.
اللہ اپنی محبت کا کوئی ایک قطرہ شراب کا اپنی محبت کا مجھے عطا فرما دیجئے, تو پھر میری مستی کا کر و فر دیکھیے, پھر آپ کو اپنا وہ عالم جو میرے دل میں آپ کی محبت کا جو طوفان چھپا ہوا ہے اور جو مستی میرے دل میں ہے وہ ظاہر کر دوں, اس وقت کہ آپ اپنی محبت کا ایک قطرہ مجھے عطا فرما دیں یعنی اشارہ فرما دیں, تو دنیا دیکھ لے گی کہ اللہ کے عاشق کس طرح جیتے ہیں, کس طرح مرتے ہیں, اللہ پہ کیسے جان فدا کرتے ہیں. کسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں جو حضرت سے سنا پا رہا, در کفے من نے شراب آتشی باد ازیں کر رو فرے مستانہ بھی, ایک میرے ہاتھ پر ذرا سی شراب آتشی اپنی محبت کی آتشی تیز والی شراب رکھ دیجئے، پھر دیکھیے کہ میں کیسی مستی اور کیسا آپ کو اپنی قبر و فر مستی کا شان و شوکت دکھاتا ہوں. یعنی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کی محبت آدمی کر سکتا ہے. اگر وہ توفیق نہ دیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا محب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہے. اسی توفیق کو بزرگوں نے فرمایا کہ مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، جو یہ بار بار مواعظ میں حضرت کے توفیق کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. وفقہم بالتوبہ، اللہ نے ان کو توبہ کے بارے میں جب آیا کہ وطابہ علیہم، کہ جب ان سے خطا ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ اے وفقہم بالتوبہ، وفقہم بالتوبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی تب وہ تائب ہوئے.
دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی، پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار و رومی کو، پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار و رومی کو، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی.
یعنی شبلی عطار رومی قابل اولیاء اللہ کو جو اپنی محبت کی شراب آپ نے پلائی تھی، تیز والی شراب اپنی محبت کی، تو کیا میرے حصے میں درد تہے جام، کہتے ہیں جو نیچے کی تلچھٹ ہوتی ہے، کیا وہ میرے حصے میں وہ تلچھٹ بھی نہیں ہے مجھے ملے گی؟ تو یہ حضرت والا کا یعنی توازو ہے. ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ شبلی اور تار و رومی سے کسی درجے میں حضرت والا کمتر نہیں. کیا عجب ہے، کیا مقام ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت والا کے جو حالات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عشق، ایسا جو کہ ہمہ وقت عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہو، ہمہ وقت اللہ کی محبت سے مست ہو، ایسا اولیاء اللہ کے حالات میں نہ ہم نے دنیا میں یہاں اپنی زندگی میں دیکھا، اور نہ اس طرح غرق فی العشق اللہ کی محبت میں. سبھی اولیاء اللہ تو سبھی اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے درجات مختلف ہیں. لیکن یہ کیفیات ایک عالم نے بتایا کہ صرف دو تین چار عالم ایسے ہوئے ہیں اولیاء اللہ میں سے کہ جن کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جیسے والا کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ایسے تین چار ہی گزرے ہیں ابھی تک جو مطالعہ کیا ہے. ویسے تو سارے اولیاء اللہ اللہ کے پیارے ہیں، لیکن یہ کیفیت عشق کی جو ہے یہ ہر ایک اور الگ الگ کیفیات ملتی ہے. کسی کو عشق دے دیا، کسی کو انتظامی شان دے دی، کسی سے دین کا دوسرا کام دے دیا، لیکن یہ محبت کا کام اور اللہ والا بنانے کا کام اور ہر وقت اللہ کی محبت میں مست رہنا، غرق رہنا، کچھ دنیا میں کچھ اور معلوم ہی نہ ہو سوائے اللہ کے، ان کو وہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ہم وقت اللہ کی یاد میں اللہ کے کام میں مصروف. یہ شان محبت کی، ایسی سو رہے ہیں تب، جاگ رہے ہیں تب، خلوت میں ہیں تب، جلوت میں ہیں تب، ہنس رہے ہیں تب، رو رہے ہیں تب، کوئی حال ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی زنجیر محبت میں جکڑے ہوئے حضرت کو دیکھا ہے.
پلائی تو نے جو میں شگلیو عطار و رومی کو، پلائی تو نے جو میں شگلیو عطار و رومی کو، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی، بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، بفیض عشق تیری یاد بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی.
محبت کا فیض ہے کہ سجدہ گاہ اور پوری اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ میرے آنسوؤں سے تر ہے. اہل اللہ اس طرح روتے ہیں کہ وہ ان کے آنسو چاہتے ہیں کہ پوری زمین کے اوپر ان کے آنسو جو ہے مثل دریا کے بہ جائیں، اور واقعی وہ ایک ایک آنسو جو ہے، ایک ایک قطرہ آنسو کا وہ ایک ایک دریا کی حیثیت رکھتا ہے. وہ اللہ کی محبت میں نکلا ہے، وہ عام آنسو، عام دریا پانی کا صرف قطرہ نہیں ہوتا، وہ بہت ہی قیمتی ہے، اللہ ہی کی اس کی قیمت جانتے ہیں. مگر یہ ان کی کیفیت ہے کہ ان کی سجدہ گاہ آنسو سے تر، جو اللہ کی سرزمین ہے اس کو اپنی آنسو سے تر کرتے ہیں. یہ عشق کا اور محبت کا فیض ہے، اللہ تعالی کی محبت کا.
بفیض عشق تیری یاد میں یہ،
اور آگے بڑھائیے جگہ تو ادھر بھی ہے.
بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانے جمی ساقی، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانے جا جمی ساقی،
نان جمی مانے جو کی روٹی، اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ عطا کر دیں تو یہ من و سلوا جو آسمان سے اترتا تھا، میری جو کی جو روٹی ہے یہ من و سلوا سے بڑھ کے ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی یاد، پھر سے پڑھیے
مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی،
جو کی روٹی ہو پٹا حال ہو بھی جس حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ وہ مست رہتے ہیں، انہیں کچھ کوئی غم نہیں ہوتا، اسی میں ان کو ایسا مزہ آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت انہیں حاصل ہوگی، تو دنیا کی کوئی چیز ہر چیز میں ان کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے. حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت شیخ قرب حضرت کے شیخ اول قاری صاحب سوئیے نہیں، حضرت شیخ پھولپوری کہ میرے شیخ اول حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ دال کھا رہے تھے، ارہر کی دال ابلی ہوئی، تھوڑا سا بگھار تھا اس میں اور کچھ نہیں تھا، روٹی تھی. حضرت نے فرمایا کہ حکیم اختر، حضرت نامی دیتے تھے ظاہر ہے مرید تھے، حکیم اختر اس دال روٹی میں مجھے بریانی کا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے آفس سما آئے اس کو تم، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملی، تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو کی روٹی اور پیوندہ کپڑے سب ان کو اللہ کی اس میں مست رکھتے ہیں، جو کی روٹی میں انہیں من و سلوا کا مزہ آتا ہے.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنا جا رہے ہیں یہ پہلے میں نے جب حضرت والا رحمہ اللہ کے سامنے جس طرز میں پڑھے وہ طرز میں تبدیل کر دی تھی، تو یہ دو تین شعر میں اسی پرانی طرز سے ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ
مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر،
آپ نے کو تبدیل کی اتنی اچھی طرز یہ ہے، آپ نے پھیکا کر دیا اس کے، اچھا اچھا
زور کم لگتے.
بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، میرے عشقوں سے تر ہے آج تیری سرزمی ساقی، میرے عشقوں سے تر ہے آج تیری سرزمی ساقی، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہاں داری عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہاں داری مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی
جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ میاں دنیا میں بھی لگنا چاہیے یہ بھی کرو وہ بھی کرو بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کرو یعنی دنیا کی ترغیب زیادہ دیتے ہیں آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے کہ دنیا داری میں بھی لگا ماں باپ کا بھی حال یہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے نے اگر اسکول جانے میں غفلت کیا نہیں گیا تو اس کو سزا دے رہے ہیں کھانا پینا اس کا ناشتہ بند کر دیا اور نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں کرتا چلو کوئی بات نہیں تو یہ تو
بس کرتا ہے عبس کرتا ہے ناسے
تو یہ دنیا داری کی باتیں کرنا یہ بھی کرنا کیوں نہیں کرتے لگنا چاہیے دنیا کے کام بھی کرنا چاہیے آخر کار اور بھی ہے اور اگر تم کہو کہ گناہ کا بہت سی تقریبات ہیں کہنے تم تو اس میں گناہ کی مجلس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ بھائی تم دنیا سے کٹ جاؤ گے اب اس وقت ایسے حالات ہیں کہ کچھ اس کی پرواہ مت کرو گویا اور گناہوں میں شرکت کر لو اس طرح کی باتیں دنیا داری کی طرف کرتے ہیں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بس مجھ سے دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں دنیا داری جہاں داری دنیا داری کی مجھے سکھا رہے ہیں جبکہ مجھے تو اپنا بھی ہوش باقی نہیں مجھے تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہوش میں مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتا ہوں میں جہاں بھی ہوں حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتا ہوں میں جہاں میں ہوں جیسے یہاں کوئی نہیں مجھے تو اپنا مجھے تو بس جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بجا لاتا ہوں بیوی بچوں کی پرورش اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں جو حقوق واجبہ ہیں عطا کرتا ہوں اس میں ہوش مند ہوں اور باقی سارے جہان سے بے ہوش ہوں مجھے تو اپنا ہی ہوش باقی نہیں ہے تو مجھے دنیا داری کی کیا تعلیم کر رہا ہے
عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہاں داری عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہاں داری
راجی جگہ ہے کرسی ادھر بیٹھے ہیں کیا چاہے ہاں ٹھیک پڑھی
عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہاں داری مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جب ساقی نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جب ساقی
حضرت والا رحم اللہ کا یہ مقطع ہے
کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی
یہ تواضع حضرت بابا کی سیکھ جو اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے جو اس وقت میں حضرت بابا نے بیان فرما دی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے کہ سردار جہاں ہو کر بھی بے نام و نشان ہیں بس اب وہ اسی کو پسند کرتے ہیں اہل اللہ کی شان یہی ہے کہ کسی لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یہ ہے میرا کیا ہے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں حضرت والا کی جو یہ اشعار ہیں دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ مجذوب صاحب کے اشعار ہیں خواجہ صاحب کے بالکل بلکہ اس میں علم کا نور اس سے بھی خواجہ صاحب تو عالم نہیں تھے اس میں علم کا نور بھی اس سے بھی زیادہ ہے اور دنیا کے ادب عالیہ میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں اگر کوئی دنیا دار شاعر ہوتا تو آج کل اس کا شہرہ ہو جاتا حضرت والا ہمارے بزرگوں کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شعر کہتے ہیں کسی شہرت کی جیسے نہیں کہتے لیکن ہے حقیقی بات یہی ہے کہ ان کا کلام ایسا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شعرا اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے خواجہ صاحبی کا کلام ایسا ہے کوئی بڑے سے بڑا شاعر ایسا کلام کہہ کے دکھا دے وہ بھی تقدس کیونکہ وہ آمد ہوتی ہے وہ کہتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں اشعار سنائیے حضرت والا کی
معارف ربانی سفر نامہ ریونین حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کا حکم اس صورت پرستی کی وجہ سے آج کل پاکستان میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ آزاد خیال عورتیں نامحرم مرد کو منہ بولا بھائی بنا لیتی ہیں اگر شوہر کہتا ہے کہ اس سے پردہ کرو تو کہتی ہیں کہ یہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے یہ کون سی نئی اصطلاح نکلی ہے فقہ کی کسی کتاب میں کہیں یہ اصطلاح نہیں ہے بدماشیوں کے لیے شیطان نے یہ ایک نیا راستہ نکالا ہے اگر لڑکا کم عمر ہے تو اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اگر برابر کی عمر کا ہے تو منہ بولا بھائی بنا لیا اسی لیے آپ سب حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ شرعی پردے کا اہتمام کیجیے اور شرعی پردہ کیا ہے ماموں زاد پھوپی زاد خالہ زاد چچا زاد بہنوں سے اور چچی اور ممانی اور اپنی سالی اور بھابھی یعنی سگے بھائی کی بیوی سے پردے کا حکم ہے ایک عورت کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیور تو موت ہے چنانچہ شوہر کے سگے بھائی سے ملوث ہونے کے فتنے زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر چھوٹا بھائی جو کمسن ہوتا ہے، اگر اس سے عشق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اکبر الہ آبادی کو آپ جانتے ہیں، وہ دیور بھابھی کے درمیان بے پردگی کے نتیجے کے بارے میں فرماتے ہیں، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا۔ اسی طرح اپنی بیوی کی سگی بہن یعنی سالی سے بہت احتیاط کرو، چاہے 10 سال سے بے پردہ رہ رہے ہوں، پہلے کسی اہل اللہ سے تعلق نہیں تھا اور سالیوں سے پردہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو ہدایت دی تو اب ماضی کو نہ سوچو کہ صاحب 10 برس سے تو پردہ نہیں کیا، اب کیسے کریں؟ 100 برس کا کافر اگر کلمہ پڑھ لے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر 10 برس سے پردہ نہیں کرتے تھے، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو بس آج ہی سے پردہ کرنا شروع کر دو۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ بولو ہم اللہ کے ہیں یا نہیں؟ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے؟ لہذا اپنی بھابھی سے اور اپنی بیوی کی بہن سے یعنی سالی سے بھی پردہ کرو۔ ایک مفتی صاحب نے مجھ کو سنایا کہ دینی محنت کے ایک سلسلے میں ملکوں میں وقت لگانے والا ایک شخص تھا۔ کراچی کے مالدار اس کے پاس امانت رکھتے تھے، لیکن وہ اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا اور سالی کم عمر اور حسین تھی۔ ایک روز 12 بجے رات کو داڑھی منڈائی، سب کی امانتیں لیں اور سالی کو لے کر فرار ہو گیا۔ نہ بیوی بچے یاد آئے، نہ گھر والے یاد آئے، عشق مجازی کے فتنہ عظیم کی وجہ سے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ خواتین کی عقل آدھی ہے، مگر وہ بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا کر انہیں بیوقوف بنا دیتی ہیں۔ لہذا میں اپنے دوست احباب سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ آج سے ارادہ کر لو کہ اپنی بھابھی اور سالی سے پردہ کریں گے، اور ضروری ہوا تو پردے ہی سے خیر خیریت پوچھیں گے۔ ان سے تنہائیوں میں باتیں کرنا چھوڑ دو، نامحرموں سے خلوت حرام ہے۔ اسی طرح چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد وغیرہ جتنے بھی زاد ہیں، یہ ہمزاد سے کم نہیں ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ غرض جن جن سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے، ان میں ممانی اور چچی بھی شامل ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کے مجدد ہونے کے ہم لوگ معتقد ہیں، ان کی عظمتوں سے باخبر ہیں۔ انہوں نے اپنے بھانجے مولانا سعید احمد صاحب سے، جو مولانا ظفر احمد عثمانی کے سگے بھائی تھے، اپنی اہلیہ صاحبہ کا پردہ کروایا، جبکہ وہ مولانا سعید احمد صاحب کی ممانی تھی اور ان کو بچپن سے پالا تھا، لیکن جب وہ 12 سال کے ہو گئے تو حکیم الامت نے ان سے پوچھا کہ مولوی سعید، تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا 12 سال کا ہو گیا ہوں۔ فرمایا کہ ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس اسی دن سے پردہ شروع ہو گیا، اور ممانی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو ان کو بچپن سے پالا ہے، میں نے تو اس کی ہر چیز دیکھی ہوئی ہے، تو اس سے کیا پردہ؟ بتائیے، ہر ماں نے اپنے بچے کا سب کچھ دیکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی سب کچھ دیکھتی ہے؟ کیا اس وقت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا دیکھا بھالا ہے، لہذا اب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ جب ماں بھی احتیاط کرتی ہے تو نامحرموں سے بے پردگی کیسے جائز ہوگی؟ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی عجیب عجیب دلیلیں پیش کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے ہاں ایک چھوٹا بچہ نوکر تھا، جب وہ بڑا ہو گیا تب بھی گھر میں بلا روک ٹوک آ جا رہا تھا، باورچی خانے میں ان کی بیوی کے ساتھ کھانا پکاتا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو تم گھر میں کیوں گھسنے دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ اس کا تو سب دیکھا والا ہے اور یہ یہیں بڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا اس وقت نابالغ تھا اور اب بالغ ہو گیا ہے، اپنا سگا بیٹا بھی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا پیشاب پخانے کا مقام دیکھنا ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں، اور یہ تو غیر ہے، اس سے تو پردہ واجب ہے، حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں سے فرمایا، احتجبا، اے میری بیویوں صفیہ اور میمونہ، ان سے پردہ کر لو۔ حالانکہ یہ صحابی نابینا تھے، تو ہماری دونوں ماؤں نے عرض کیا، الیس ہوا اعمی، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، الستما تبصرانی ہی، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی ہو؟ افعمیاوانی اندما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ دونوں جملوں میں استفہام ہے، ایک اقراری ہے اور ایک انکاری ہے۔ لستما تبصرانی ہی استفہام اقراری ہے، اور افعمیاوانی انتما استفہام انکاری ہے۔ اگر کسی مولوی کو استفہام اقراری و انکاری پڑھانے کی ضرورت ہو تو ان دونوں اس حدیث میں موجود ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ صحابی اندھے ہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ان سے پردہ کرایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل پاک اور نظر صاف ہونی چاہیے، یا دل صاف اور نظر پاک۔ تو مولانا ابرار حق صاحب نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل صاف تھا یا نہیں، اور نظر پاک تھی یا نہیں؟ لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرت نظرۃ النظرۃ فإن لک الاولى لیست لک الاخرہ۔ اے علی، پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری جائز نہیں۔ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں پہلی بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جہاں لڑکیوں کا اسکول ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں، اور 100 لڑکیاں نکلیں، اور پہلی نظر معاف ہونے کے بہانے نفس نے سب پر پہلی نظر ڈالی، تو 100 نظر میں آپ نے اچھا خاصا حرام عام چوس لیا۔ دین سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔
نوٹ کر لیجیے،
تو دین سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ جہاں ایسا ماحول ہو کہ نظر ضرور کسی پر پڑے گی، وہاں بے محابہ نظر ڈالنا پہلی نظر نہیں ہے۔ لہذا ایسے راستوں پر چلو جہاں گناہ کے مواقع نہ ہوں، اور تقوی کے لیے گہرا چشمہ لگاؤ۔ لیکن بعض لوگ اس سے الٹا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نظر بازی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں جس کو چاہوں دیکھوں۔ حالانکہ بزرگوں نے کالا چشمہ اس لیے بتایا تھا کہ اس سے حسن کی باریکیاں نظر نہ آئیں اور سطحی نظر پڑے، لیکن بعض لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پہلی نظر اگرچہ معاف ہے، لیکن ضرر اس کا بھی ہے۔ جیسے کوئی گلاب جامن میں آپ کو زہر کھلا دے اور آپ کھا لیں، تو بتائیے یہ عمل معاف ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن لاعلمی کی وجہ سے کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ یقیناً نقصان کرے گا۔ دوسرا محبوب، اچھا مکان۔
حضرت والا نے اس واسطے میں چار محبوب بیان کیے، جو انسان کو جس کا حریص ہے۔ اس میں ایک تو بیان ہو گیا حسین شکلیں، اس کا حضرت والا نے اس کی فنائیت بیان فرما دی بہت تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا محبوب کیا ہے انسان کا؟ وہ ہے اچھا مکان۔ اب اس کے بارے میں سن، حضرت کے ارشادات ہیں۔
اب دوسرے طبقے کا ذکر کرتا ہوں۔ بعضوں کو مکانات سے عشق ہوتا ہے کہ میرا شاندار اور عالی شان مکان بن جائے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میری سات پشتیں یاد کریں کہ ہمارے دادا کے دادا نے ایسا مکان بنایا تھا۔ ایک صاحب جماعت کی نمازیں چھوڑ کر حرام و حلال کی فکر سے آزاد ہو کر حرام کمائی سے مکانات حرام کمائی سے مکانات بنا کر مر گئے۔ میں نے ان کے پوتے سے پوچھا کہ تمہارے ابا کا کیا نام تھا؟ انہوں نے کہا کہ ابا کا نام یہ تھا، دادا کا یہ تھا، مگر اس کے بعد کا پتہ نہ تھا۔ بس اتنا ہی یاد رہتا ہے، اس سے آگے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ کس نے حرام کمائی سے وہ دوزخ خریدی تھی۔ دو تین پشتوں کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، اور چند برس گزرنے کے بعد بوسیدگی اور افسردگی کے باعث جب مکان پرانا ہو جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ کر منہدم کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد تو وہ چھوٹ ہی جائے گا، اور زمین پر اگر لاکھ نعمتیں بھی ہوں تو وہ مردے کے کام نہیں آتی۔ لہذا شاعر کہتا ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دو چیزیں، یعنی حسن کی رنگینیوں اور مکانات کی سنگینیوں کو مضبوط بناؤ تاکہ ہمارا نام رہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد دونوں چیزوں میں سے کوئی کام نہ آیا۔ اگر مکان شاندار بنا بھی لیا تو یہیں رہ جائے گا، اور 100-200 برس کے بعد وہ مکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں محابیب یعنی دنیا کی محبوب چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ ان محبوب نعمتوں میں رہو، مگر ان نعمتوں پر اتنی جان مت دو کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ۔ میں ان کی نفی نہیں کر رہا کہ آپ اچھے مکانات نہ بنائیں یا آپ کمائیں نہیں، آپ خوب کمائیں، اللہ ہم کو اور آپ کو خوب نعمتوں سے مالا مال کرے، لیکن نعمتوں سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ، بلکہ اس کی محبت ان تمام نعمتوں پر غالب رہے۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن شریف سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ذکر کو اپنے شکر پر کیوں مقدم فرمایا، فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ذکر کو مقدم کیا شکر پر، کیونکہ حاصل ذکر یاد منعم ہے اور حاصل شکر یاد نعمت ہے۔ جو ذکر کر رہا ہے وہ نعمت دینے والے میں مشغول ہے، اور جو شکر کر رہا ہے وہ نعمت میں لگا ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الذِّكْرَ عَلَى الشُّكْرِ لِأَنَّ فِي الذِّكْرِ اشْتِغَالًا بِذَاتِهِ تَعَالَى وَفِي الشُّكْرِ اشْتِغَالًا بِنِعْمَتِهِ وَالْاشْتِغَالُ بِذَاتِهِ تَعَالَى أَوْلَى مِنَ الْاشْتِغَالِ بِنِعْمَتِهِ۔ لہذا میں حلال نعمتوں کو منع نہیں کر رہا، لیکن ان نعمتوں پر اللہ کی محبت کو غالب رکھیے۔ جگر کے ایک شعر سے سبق لیجئے، جگر دنیا سے ولی اللہ ہو کر گئے ہیں۔ جگر صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے داڑھی رکھ لی تھی اور شراب چھوڑ دی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کم لا ذنب لہ۔ تو جگر صاحب کہتے ہیں، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تیسرا محبوب، اچھا کھانا۔ تو ایک طبقہ روحانی مریضوں کا ایسا ہے کہ وہ حسن پرستی پر بادشاہت دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے طبقے کو حسین ملے یا نہیں، مگر مکان شاندار ملے۔ اب ایک اور طبقے کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ تیسرا طبقہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کھانا ملے، اس کو مکان اور حسین عورتیں ملیں یا نہ ملیں گزارا ہو جائے گا، مگر کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ ان کو بریانی اور شامی کباب چاہیے، باقی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس کو خوراک اور اچھی غذا سے عشق ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تیسرے طبقے کا علاج بھی سن لو، جو بہت خوشبودار بریانی اور کباب کے چکر میں رہتا ہے، لیکن ظالم یہ تو دیکھ کہ کتنی خوشبودار چیز امپورٹ کی تھی، لیکن جب لیٹرین جاتا ہے تو اس خوشبودار چیز کو کتنا بدبودار کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اپنی درآمد دیکھو اور اپنی برآمد دیکھو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو غذاؤں سے عشق ہے تو اچھا کھانے کو میں منع نہیں کرتا، حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، مگر جس کی کھاؤ اس کی گاؤ۔ یہ نہیں کہ کھاتے تو ہو اللہ کی اور گاتے ہو کسی اور کی۔ مثلا آنکھوں کو حرام جگہ میں استعمال کر لیا، نامحرم عورتوں کو دیکھ لیا، تو بتاؤ اس طرح اللہ کے رزق کا غلط استعمال ہوا یا نہیں؟ یہ کھاتے ہیں اللہ کا نمک اور چکھتے ہیں غیر اللہ کا نمک جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اب بولو کہ یہ شخص نمک حرام ہے یا نمک حلال؟ لہذا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کباب اور بریانی منع نہیں ہیں، حلال نعمتیں خوب کھاؤ، لیکن نعمتیں دینے والے کو بھی یاد کرو۔ ایک بزرگ کے پاس کہیں سے حلوہ آیا، ان کے نفس نے کہا کہ جلدی سے حلوہ کھاؤ، تو بزرگ نے کہا کہ کھلاؤں گا ضرور، لیکن پہلے دو رکعت پڑھو۔ دو رکعت کے بعد کہا کہ دو رکعت اور پڑھ لو، ایسا موقع پھر کہاں ہاتھ لگے گا، اس وقت تو تم میرے قابو میں ہو۔ اسی طرح دو دو رکعت کر کے اس اللہ والے نے 20 رکعتیں پڑھوائیں، پھر حلوہ کھلایا۔ یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔ اسی طرح ایک شخص ایک اللہ والے کا مہمان بنا، وہ صبح جلد چائے پیتا تھا۔ جب وہ اللہ والے اشراق پڑھ کے نکلے تو اس نے کہا کہ جناب معاف کیجئے گا، میں آپ کا مہمان ہوں اور ہماری عادت ہے صبح چائے پینے کی، اور آپ اتنی دیر تک مسجد میں کیا کرتے رہے؟ اتنی دیر تک مسجد میں کیوں بیٹھے رہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا۔ تجھ کو اپنی پیٹ کی فکر تھی، مجھے اپنی روح کے ناشتے کی فکر تھی۔ اگر روح نکل جائے تو ناشتہ کر سکتے ہو؟ انڈا مکھن نگل سکتے ہو؟ حلق کے اندر چائے کا ایک قطرہ جا سکتا ہے؟ تو جس کے صدقے میں ناشتہ کر رہے ہو، پہلے اس کا حق ہے کہ اسے ناشتہ کراؤ۔ یہ بات الہ آباد میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سنائی تھی۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ جن کو غذاؤں سے عشق ہے کہ افطاری کی دعوت پر مغرب کی جماعت جا رہی ہے اور اتنا زیادہ دہی بڑا کھاتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کھایا پیا نکلنے کو ہوتا ہے، تو مسئلہ سن لو کہ اتنا زیادہ کھانا حرام ہے۔ علامہ شامی ابن عابدین نے آداب الطعام میں لکھا ہے کہ اتنا کھانا جس سے صحت خراب ہو جائے، معدے میں تکلیف ہونے لگے، نماز میں سستی پیدا ہو جائے، تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے، تو یہ گناہ ہے۔ کھانا کس لیے ہے؟ جینے کے لیے۔ اور جینا کس لیے ہے؟ اللہ پر مرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حلال روزی مبارک ہو، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن نعمت کو وہ درجہ مت دو کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ، یا اس نعمت کو کھا کر اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو جاؤ۔ جب رزق کھاؤ گے تو خون بنے گا، اور خون سے آنکھ میں روشنی آئے گی اور کان میں شنوائی آئے گی، لہذا اس کا حق یہ ہے کہ آپ آنکھ سے وہی دیکھیں جسے دیکھنے سے مالک خوش ہو، کان سے وہی سنیں جس سے مالک خوش ہو، زبان سے وہی چکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور دل میں وہی خیالات لائیں جن سے خدا تعالیٰ خوش ہو۔ بتاؤ یہ رزق کا حق ہے یا نہیں؟ جس نے روٹی سے پیدا شدہ طاقت کو اللہ پر فدا کیا تو اس نے اللہ کا جو رزق کھایا تھا سب خدا پر فدا کر دیا۔ تو تیسرا طبقہ کھانے پینے کا شوق تھا، جس کو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو کھانے پینے سے بھی اتنا زیادہ دل مت لگاؤ، کیونکہ جب تم بریانی کباب کھاتے ہو تو اس وقت کیسی خوشبو ہوتی ہے، لیکن جب ایکسپورٹ کرتے تو اس وقت کیسی بدبو ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ کھانے کی کیا حقیقت ہے۔ اور جن لوگوں کو امرت پرستی کا مرض ہے، ان کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں بہت بڑا لیٹرین ہو تو لیٹرین میں سے نکلنے والی سب کی آوازیں ٹیپ کر لو، اور بعد میں جب کسی امرت کا خیال آئے تو اس کیسٹ کو سن لیا کرو، جو مختلف الاصوات ہوں گی۔ جب کسی امرت کا خیال آئے تو اس کیسٹ کو سن لیا کرو، جو مختلف الاصوات ہوں گی، بعض رفیع الصوت ہوں گی اور بعض بطیع الصوت ہوں گی، لیکن سب قبیح الصوت ہوں گی۔
سبحان اللہ، کیسا عمدہ علاج، سبحان اللہ، نفرت ہو جائے تو ایک جملہ رہ گیا۔
اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس گندگی میں گھسنے کو حرام قرار دے دیا۔
ہو گیا یہ وقت بھی پورا ہو گیا. اچھا اب کل صبح بھی انشاءاللہ سوا گیارہ ساڑھے گیارہ کے قریب مجلس ہوگی, اتوار کا دن ہے نا, اس لیے مجلس جو ہے بعد لینا خاص طور آپ لوگوں کو رخصت کر دیا. انشاءاللہ پھر کل صبح ملاقات ہوگی. کل سے کس وقت؟ دس سے بارہ سے قائد صاحب تشریف لے آئے. اچھا قائد صاحب خود ہی اعلان کر دیں دس سے بارہ تک. یہ ہمارے بہت بڑے قاری صاحب ہیں, آپ لوگ سعادت ہے کہ ان سے آپ قرآن شریف درست کر لیں, بہت ہی بہت اعلیٰ قسم کے قاری ہیں. ان کا آپ کو اپنی خدمات ہی پیش کر رہے ہیں, تو یہ اپنی سعادت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. شعبان اور رمضان یہ یہاں دس سے بارہ بجے تک جو ہے قرآن پاک کے الفاظ کی تصحیح کرائیں گے تاکہ لوگوں صحیح قرآن پڑھنے لگیں. قاری صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز کل سے دس سے بارہ بجے تک کے درمیان میں قرآن مجید کی تصحیح ہوگی, جو حضرات بھی اس میں شرکت کریں انشاءاللہ بہت خوب نفع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نماز سنتوں کے مطابق ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی پیارے نبی کی پیاری سنتیں شروع سے لے کر آخر تک اس کو یاد کرنے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر جو ہے وہ اس کا بھی
مجلس کا دن ہے.
کل گیارہ بجے تک انشاءاللہ کلاس ہو جائے گی, دس سے گیارہ بجے تک انشاءاللہ.
دس سے سوا گیارہ تک ساڑھے گیارہ
انشاءاللہ. جزاکم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.